رقم فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی، اس کا کون سے اعمال ایسے کیے جائیں کہ پھر آ جائے؟ بہت آسان ہے بھائی، کوئی مشکل تھوڑی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انسان تھے، اگر انسان کے بچے ہم بن جائیں نا اور انسان بن جائیں، اللہ کی مدد آج بھی آ جائے گی، کوئی ایسی مسئلہ نہیں. انسان کے بچے نہیں بنتے، انسان نہیں رہے تو انسان جب نہ رہیں تو جنگل میں سانپ کتنے ہی پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں. سپنی کا انڈا جب پھوٹتا ہے تو کئی بچے دیتی ہے، تو کیا ہوا، مر گئے، بس ختم ہوئی جان چھٹی. 8-10 تو کتیا کے بچے بھی ہوتے ہیں، بندرنی شاید ایک آدھ بچہ ہوتا ہے، یا جتنے بھی ہوتے ہیں مختلف جانور. تو جانوروں کی تعداد جنگلات میں بڑھتی بھی رہتی ہے، اللہ کا ایک نظام ہوتا ہے، ساتھ ساتھ سمٹتی بھی رہتی ہے. تو یہی حال ہمارے دور میں انسانوں کا ہو گیا، انسان نہیں ملتا. کبھی ڈھونڈنے نکلنا، کوئی انسان ملے تو مجھے بھی بتانا. ہم نے تو پھر بھی انسان دیکھے ہیں، آپ نے وہ بھی نہیں دیکھے. ہم نے بہت سے انسان دیکھے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی بتاتا ہے نا کہ بندر انسان ہے، یہ سور انسان ہے، تو ہم سمجھ جاتے ہیں یہ سور ہے، انسان نہیں. یار ہمیں تو دھوکہ نہ دو. انسان جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، دولت کی معاشرے میں جو غیر منصفانہ تقسیم ہے اس تقسیم کو رد کرنے والے. یہ جو پیسہ ہے نا، یہ اس بری طرح اس کے غیر منصفانہ تقسیم نے جکڑ لیا ہے کہ اللہ کے لاکھوں بندے ہیں جو بغیر علاج کے مر جاتے ہیں، کھانا نہیں کھا سکتے. اس سردی میں کبھی جاؤ نا، نکلو رات کو تو تمہیں پتا چلے کتنے لوگ ایسے ہیں جو بغیر بستر کے سوتے ہیں، کتنے غریب ایسے ہیں جو دن کو لکڑیاں جمع کر کے رات کو چلا کے بیچارے رات کاٹتے، کتنے ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی فیس نہیں جمع کرا سکتے، اور کتنے ایسے ہیں جن کی ایک ایک شراب کی بوتل مزدور کی پورے مہینے کی مزدوری سے زیادہ مہنگی ہے. اللہ کی مدد آئی، کیوں ٹھیکہ لے لیا ہے خدا نے کہ ہم سب دیکھتے نہیں ہیں، اندھے. اس لیے مذہبی اور سیاسی قیادت یہ خود دولت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو پیسہ بغیر محنت کے آتا ہے نا، اگر انسان نہ بنا ہوا ہو تو سب سے پہلے اس کے اخلاقیات برباد ہوتے ہیں. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت کے مواعظ میں اب بھی زندگی ہے، کبھی پڑھیے تو آپ کو پتا چلے. شیخ فرماتے تھے کہ میں لوگوں کے خرچ سے سمجھ جاتا ہوں کہ اس کی آمدن کہاں سے ہوئی ہے. جو پیسہ اپنے مونڈوں کی کمائی اور محنت سے کمایا جاتا ہے، اس پیسے میں قصق ہوتی ہے. اس پیسے کے 10 روپے بھی ادھر ادھر ہو جائے نا تو آدمی کہتا ہے یار کس طرح پیسہ خرچ کر رہے. اور جو مفت میں آتا ہے سیاسی اور مذہبی طبقات کے پاس، انہیں کیا پرواہ ہے، ان سے مسجدیں بنوا لو، ان سے کروڑوں اربوں روپے کے بلڈنگز تعمیر کروا لو، ان کی مساجد دیکھو تو ہندو اپنے گرجوں کو، ہندو اپنے مندروں کو، اور عیسائی یہودی اپنے گرجوں اور اپنی کنیساؤں کو روئیں شرمائیں. انہیں نہیں احساس کہ یہ پیسہ تعلیم پہ خرچ ہونا چاہیے، یہ پیسہ لنگر کھلنے چاہیے، اس پیسے سے ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، اس پیسے کو بچائیں اور ہم اسپتالوں میں جا کر خرچ. کبھی چلے جاؤ کسی اسپتال میں، کسی مریض کو دیکھو اور اسے پوچھو کہ یار پیسہ چاہیے ہو تو مجھے بتاؤ، رو نہ دے تو پھر کہنا کدھر سے آئے. تو اللہ کی مدد ایسے آتی ہے. عید کی نماز واجب ہے، اس کی قضاء لازم ہے؟ نہیں، عید کی نماز کی قضاء نہیں ہے. دو نمازیں ایسی ہیں جس کی تکرار نہیں کی جاتی، ایک جنازے کی نماز، ایک عید کی نماز. عید کی نماز قضاء ہو گئی تو بس ہو گئی. سوال یہ ہے کہ جمعہ اور عید کی نماز میں اجماع ہیں، جمعہ اور عید کی نماز میں کیسا اجماع ہے؟ اجماع تو ساری نمازوں پہ ہے، پوری امت متفق ہے. اجماع کا مطلب اتفاق ہے نا امت کا، تو پانچوں نمازوں پہ بھی ہے. جمعے کے قضاء چار رکعت ظہر ہے، تو عید کے واجب چھوٹنے کی قضاء کیوں ضروری ہے جبکہ اجماع نہیں مل سکتا؟ لا حول ولا قوت. عید کی نماز پہ بھی امت کا اجماع ہے. عیدین کی نمازیں واجب ہیں اور فرض کفایہ بھی بعض کا ہے، لیکن اس پہ فتویٰ نہیں دیا جاتا. فرض کفایہ کہ مطلب کچھ لوگ پڑھ لیں سب کی طرف سے ہو جائے، یہ فتویٰ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بے نیاز ہے، کسی کی نیکی یا برائی اس کی شان میں کوئی کمی نہیں کرتی. مخلوق میں کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے بھائی، اس میں کیا ہے؟ اللہ کی اور انسان کی صفات میں بہت فرق ہے. اللہ سنتا ہے اور اسے سننے کی قوت کسی نے دی نہیں، وقت اعلی شانو میں خود سے ہے. آدمی سنتا ہے اور یہ قوت اللہ نے اسے دی ہے. انسان اور خدا کی صفات میں ایک بنیادی فرق تو یہی بہت بڑا ہے کہ ہم سب میں، حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی جتنی صفات ہیں اللہ نے دی ہیں، انسانوں کی ذاتی نہیں، اور اللہ کی ذاتی ہیں، اللہ کو کسی نے دی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب کی صفات محدود ہیں اور اللہ کی ذات پاک اور اس کی صفات لامحدود ہیں. اس لیے کسی انسان کا یہ کہنا کہ وہ کہتا ہے یہ جملے بولے کہ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو ایک وقت آ جاتا ہے اللہ جب اپنی بے نیازی صفت غنا کی تجلی کسی پہ ڈال لے تو آدمی سب چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. سب سے پہلی چیز جو انسانی نفس میں اللہ کی اس تجلی کے بعد پیدا ہونی چاہیے، وہ لوگوں کی مذمت اور تعریف دونوں سے بے نیاز ہو جائے. بس جس شخص کو یہ اللہ نے دے دیا نا کہ پوری دنیا اسے گالیاں دے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور پوری دنیا اس کی تعریف کرے تو بھی پگھلتا نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. ہماری تو چار آدمی تعریف کر دیں تو پھول جاتے ہیں، دو آدمی گالیاں دے دیں تو ہمارے لیے پریشانی ہو جاتی ہے، نیند نہیں آتی، کسی نے برا کہہ دیا. ہم اللہ کی مخلوق کو وہ مقام اپنے نفس کے متعلق دیے بیٹھے ہیں جو مقام اللہ کا ہے. اللہ کہے برا ہے تو پھر تو آدمی کو فکر کرنی چاہیے. اللہ کہے کہ تم بڑے نالائق ہو تو فکر کرنی چاہیے. اللہ کہے تم بڑے اچھے ہو تو خوش ہونا چاہیے. یاد رکھنا چاہیے پوری کائنات کے مفتی اور مولوی اور لوگ مل کے سب کافر کہیں اور اللہ کہہ دے تم مومن ہو، کیا کہنے، کیا کہیں؟ اور ساری کائنات مل کے کہے کہ تم مومن اور شیخ الاسلام اور یہ اور یہ، اور تعالی شانو فرما دیں کہ کچھ نہیں ہو، صفر ہو، تو اس جیسی بربادی کسی کی نہ ہو. اللہ سے تعلق رکھے. یہ صفت غنا کی تجلیات جب اللہ کی پڑتی ہیں وہ آدمی کی طبیعت کی بے نیازی صاف پتہ چل جاتی ہے، سامنے آ جاتا ہے کہ پیسے کی کوئی نہیں، ضروریات کی حد تک ہی رہ جاتا ہے، باقی کیا رہتا. داغ دہلوی نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، ان کا لاکھ دینوں کا ایک دینا ہے دل بے مدعا دیا تو نے. لاکھ دینوں کا ایک دینا ہے، لاکھوں دعائیں قبول جو ہو جاتی ہیں تو اس کی بجائے ایک ہی جو دعا آپ نے قبول فرما لی نا، بس یہ کمال ہو گیا. دل بے مدعا دیا تو نے، دل میں یہ آتے ہی نہیں کہ کسی سے مانگے، دل میں یہ آتے ہی نہیں کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. یہ حقیقی زہد جب نصیب ہوتا ہے نا بندے کو، پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے، بہت لوگوں کو مل جاتی. یہ سکرات، سکندر تو خیر حویث پڑ گئی تھی دنیا فتح کرنے کی، الیگزینڈر دی گریٹ کو اسے چھوڑ دیں، باقی سکرات، ارسطو، افلاطون، یہ بیکوریس، انہیں ہم لوگ پڑھتے نہیں نا، لیکن یہ بڑے بڑے کام کے بندے تھے. اللہ ہی جانتا ہے، شاید ہو سکتا ہے ممکن ہے نبوت تک ان میں سے بعض لوگ پہنچے ہوں، لیکن تھے بڑے کام کے بندے، بالکل بے نیازی کی صفات تھی. سکندر خود کہتا تھا کہ میں اپنے ایک استاد سے ملنے گیا، جب میں یونان سے نکل رہا تھا، شہزادہ تھا، دنیا فتح کرنی تھی، تو میرے استاد کا یہ حال تھا کہ چٹائی بیٹھ کے چٹائی بچھا کے دھوپ پہ بیٹھے رہتے تھے اور ان کے شاگرد آ کے بیٹھ جاتے تھے، کبھی کوئی جملہ کہہ دیا تو کہہ دیا، نہ کہا تو اٹھ کے چلے جاؤ، بس وہ تعلیم ہی ایسی تھی، وہ ایک ایک جملہ کتابوں پہ بھاری تھا۔ تو میں آ کے کھڑا ہو گیا، آخری ملاقات تھی، تو انہوں نے نگاہ اٹھائی اور پوچھا کون، تو میں نے بتایا آپ کا شاگرد سکندر بادشاہ کا بیٹا۔ فرمایا مقصد، تو میں نے کہا دنیا فتح کرنے جا رہا ہوں، تو آپ سے ملنے آیا ہوں کہ دنیا فتح کر کے پھر آؤں گا۔ تو انہوں نے کہا دنیا فتح کر کے پھر اس پہ حکومت کرو گے؟ میں نے کہا جی۔ تو کہنے لگے میں غریب آدمی، رات کو سو نہیں سکا، سخت سردی تھی، دھوپ پہ آ کے بیٹھا ہوں اور تم میرے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہو، اور تمہارا سایہ مجھ پہ پڑ رہا ہے، دھوپ نہیں آ رہی۔ تو جس لڑکے کو کھڑا ہونے کا سلیقہ نہیں آتا، یہ دنیا پہ حکومت کرے گا۔ تو میں کہا ہٹو ادھر سے، دھوپ سیکنے۔ یہ تھے انسان جنہیں پتا ہوتا تھا کہ ہمارے کال و فیل سے دوسرے کو کیا تکلیف پہنچے گی یا کیا راحت پہنچے گی۔ سکندر کہتے بڑا شرمندہ ہوا اور میں ایک طرف ہو گیا، تو میں نے ان سے کہا یہ وہاں روم نے بھی لکھا ہے مثنوی میں، وہاں روم کے کیا کہنے، ایسے ہی تو نہیں علامہ اقبال مرے مر مٹے ان پہ، علامہ بڑے آدمی تھے، انہوں نے لکھا ہے وہاں روم نے بھی مثنوی میں رحمت اللہ علیہ، کہ اس نے کہا وہاں، مطلب اس قصے کو بیان کیا، انفیکٹ ہے وہی قصہ۔ تو انہوں نے کہا، اس سے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ میں کوئی کام بتائیں، دنیا سے کوئی چیز لاؤں، تو ارسطو نے مجھے کہا کہ دنیا میں جہاں بھی تم شکار کرو نا، وہ جانور میرے پاس بھیج دینا، میں جانوروں کو پڑھنا چاہتا ہوں کہ جانور ہیں کیا۔ تو سکندر برابر جس جنگل سے گزرے، جہاں سے گزرے، یہ آپ کے پنڈی کے قریب سے چپلالا سکیم تھری کے ادھر سے بھی یہ گزرے، مان کے آلہ اور یہ گجرات، یہ سارا انہیں کا راستہ۔ اسی لیے پنجاب میں صدیوں تک لوگ یونانی زبان ہی بولتے تھے، یہ پنجابی تو بہت چند ہزار سال پہلے، خیر ایک الگ موضوع ہے۔ تو سکندر اعظم کہتے تھے کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ سب سے پہلی بات ہے بیٹے، جب تم آزاد ہوئے نا تو پھر کوئی فرمائش کروں گا، کوئی چیز بھیجنا، بھی تو تم غلام ہو، تو غلاموں سے کیا فرمائش کرنی۔ میں نے ان سے کہا معاف کیجئے، آپ کو پہچاننے میں شاید دشواری ہو، میں سکندر اعظم، سکندر فلاں کا بیٹا۔ ان کا میرے بچے غلام ہو۔ میں نے کہا میرا کون مالک ہے؟ اسے کہا غصہ اور جنس، سیکس، شہوت۔ ان کا ابھی تو دو قوتیں تم پر کام کر رہی ہیں، جب غصہ آتا ہے تو اس کو پورا کرتے ہو، جب تقاضا شہوت کا ہوتا ہے اسے پورا کرتے ہو، جب ان دو غلاموں سے نکلے تو تم آزاد ہوگے، نہ جب آزاد ہوگے تو پھر آنا، پھر تمہیں بتاؤں گا میں کیا چاہتا ہوں۔ چپ ہو گئے۔ تو اس لیے بھیا ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو ان چیزوں سے پاک ہیں۔ تو اس کی لیے اللہ کی جب تجلیات پڑتی ہیں نا، تو وہ بے نیازی کی صفت جو اس میں آئی تھی نا، وہ آ جاتی۔ گورنر جنرل ہندوستان کے حضرت محفوظ الرحمان گنجمراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے اور کہا حضرت گورنر جنرل ہوں، کوئی کام، کوئی بات، کچھ؟ فرمایا کچھ نہیں۔ اس نے کہا حضرت کچھ تو چاہیے ہوگا۔ فرمایا بھائی تھوڑی سی زمین ہے ہماری، بیوی اس سے ساگ توڑ کے لے آتی ہیں، گندم ہماری زمین سے آ جاتی ہے، روٹی ساگ کھا لیتے ہیں اور کنویں مسجد کا پانی پی لیتے ہیں، اور اس سے زیادہ چاہیے کیا؟ بس رات کو یہی سو جاتے۔ جب آدمی کے دل میں مال اور عہدے کی محبت نکلتی ہے نا، پھر پتا چلتا ہے کہ دنیا کیا ہے، پھر پتا چلتا ہے کہ اگلا جہان کیا ہے، پھر پتا چلتا ہے کہ اللہ کی عنایات کیا ہیں۔ بہرحال تو یہ جملے اگر اس سینس میں کوئی کہتا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، بہت اچھا۔ وتر کی نماز تہجد کے ساتھ پڑھنا زیادہ اچھا ہے، اگر رات کو عشاء کے ساتھ وتر پڑھ لیے جائیں اور صبح تہجد کے وقت وتر پڑھ جائیں، وتر کی تکرار نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وتران فی اللیل، ایک ہی رات میں دو مرتبہ وتر کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی لیے تیسری نماز جس کا تکرار نہیں ہو سکتا، ایک اور سینس میں بعض فقہا نے یہ بھی لکھا ہے، تو وتر کی نماز ایک ہی بار پڑھے گا، یا عشاء کے ساتھ پڑھ لے بہتر یہی ہے، کیونکہ اگر نہ اٹھا تو پھر تہجد تو سنت موقعہ ہوئی نا زیادہ تر، وہ بھی ان لوگوں کے لیے جو مسلسل سے پڑھتے رہے، تو واجب کو کیوں ترک کرتا ہے؟ بہتر ہے رات پڑھ کے سوئے، اور اگر وہ اسے پورا 100% اطمینان ہے کہ رات کو اٹھنا ہی ہے، پھر اس وقت تہجد میں وتر کا پڑھنا افضل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عموماً یہی کیا کرتے تھے کہ 8 رکعتیں تہجد کی پڑھتے تھے، 3 وتر پڑھ لیتے تھے، 11 رکعتیں ادا فرماتے تھے. شرعی سفر جو ہے نا 72 کلومیٹر یا 78 کلومیٹر، مختلف اقوال ہیں، 90 تک گئے ہیں فقہا، تو اس کی کسی بھی کال پہ عمل کر لیا جائے انشاءاللہ ٹھیک رہے گا. آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 منزل پہ، اب 3 منزل کتنی تھی؟ 3 منزل کہتے ہیں کہ 16 میل کی 1 منزل تھی. اب میل کتنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں؟ پھر تحقیق کی گئی کہ 1 میل انگلش اور 1 فرلانگ، یعنی 9 فرلانگ کا 1 میل تھا. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں حساب میں تغیر ہے، صحیح طرح نہیں کہا جا سکتا. اب 1 انچ اور 1 فٹ تک ناپنا یہ بڑا مشکل ہے. اتنا پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 منزل جب سفر کرتے تھے تو قصر فرماتے تھے. اب وہ بعض رات کے نزدیک 72 ہے 78 ہے 80 ہے 85 ہے 90 تک بھی گئے ہیں لوگ، تو اس میں کسی بھی کال پہ عمل کر دیا جائے انشاءاللہ ٹھیک رہے گا. سفر کا آغاز اپنے شہر کی حدود جب ختم ہو جائیں گی تو ہوگا. آپ یہ صحیح کہتے ہیں کہ شہروں کا پھیلاؤ بہت بڑھ چکا ہے، اس لیے کیا گھر سے نکلنے سے ہو جائے گا؟ یہ موقف بعض مفتی حضرات کا اب ہے. سنا ہے کہ دارالعلوم کراچی کے بعض مفتی حضرات کہتے ہیں کہ جب اپنے گھر سے نکلے تو قصر کی نماز شروع ہو جائے گی، لیکن یہ معلوم نہیں کہ کون کہتے ہیں اور کیا دلیل ہے ان کے پاس، مگر اس پہ کام ہونا باقی ہے. اب علماء آئیں گے نا جس زمانے میں کبھی ممکن ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اہل علم پیدا ہوں، تو پھر وہ یہ فیصلہ کریں گے. میلوڈی میں رہنے والا بجانب لاہور کہاں سے مسافر شمار ہوگا؟ اور جانب پشاور، جہاں اسلام آباد کی جائیں نا رواد کی طرف، تو ایک جگہ آتا ہے اسلام آباد کی حدود منقطع ہو جاتی ہیں، رواد شروع ہو جاتا ہے. تو جہاں اسلام آباد کی حدود سی ڈی اے نے وہ ٹول پلازا وغیرہ قائم کر رکھے ہیں، بس اس کے بعد سے سفر شروع ہو جائے گا. اسی طرح پشاور کے لیے جہاں اسلام آباد کی سی ڈی اے کی حدود ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام آباد کا آخری حصہ ہے، بس اس کے بعد شروع ہو جائے گا سفر. ایک مقام تک پہنچنے کے 2 راستے معروف ہیں، ایک راستے سے مسافت پوری ہوتی ہے اور دوسرے سے نہیں. کس راستے کا اعتبار ہوگا؟ جس راستے سے یہ جا رہا ہے نا اس راستے کا اعتبار کر لے، بس آسان بات. راولپنڈی اور اسلام آباد دونوں شہر الگ الگ ہیں، یہ ابھی ایک نہیں ہے. دونوں کی انتظامیہ الگ ہے، دونوں کی تعمیر کے قوانین الگ ہیں، دونوں کی بود و باش کی چیزیں الگ ہیں. اب اسلام آباد میں کوئی تعمیر کریں سی ڈی اے سے اجازت دیں، وہاں پنڈی میں الگ مسئلہ ہے، دونوں شہر الگ الگ. طلاق بہت بڑی چیز ہے بھائی، ایسے نہیں ہو جاتی. طلاق کے اپنے کچھ قاعدے، کچھ اصول اور قوانین ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ شوہر اور بیوی کی قربت نہ ہو اور وہ طلاق ہو جائے. یہ کون سا دین اور طریقہ ہے؟ ایک آدمی نے مثلا شادی کی، رخصتی ہو گئی، اب وہ فرض کر لیجئے انگلینڈ چلا گیا، کہیں دنیا میں چلا گیا، 10 سال بعد واپس آیا، تو طلاق کیوں ہو گئی؟ وجہ کوئی وجہ نہیں. ایک آدمی نے نکاح کیا اور نکاح کے بعد اس کی قربت بیوی سے نہیں ہوئی، 80 سال کا بھی ہو جائے تو بھی طلاق واقع نہیں ہو سکتی. یا تو خلا لے عورت، یا شوہر طلاق کا پراپر وہ طریقہ استعمال کرے جو شریعت نے اسے رکھا ہے کہ طلاق کیسے ہوتی ہے. اس کا طلاق سے تعلق کیا ہے؟ یہ مسئلہ اس ہفتے میں کچھ 6 مرتبہ تو ٹیلی فون پہ کسی نے پوچھا. روزانہ فون آتا ہے تو کوئی صورت نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جاتے ہی تھے نا جہاد کے لیے، کئی کئی مہینوں کے بعد واپسی ہوتی تھی، کوئی نکاح پڑھاتا تھا دوبارہ؟ یہ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت بہت دور ہو گیا ہے سفر، تو آپ راستے میں کوئی کینٹ بنا دیں، چھاونی بنا دیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کوفہ آباد کروا دیا تھا، اسی طرح بغداد بعد میں تعمیر کیا گیا. تو اصل مرکز کی بجائے وہ لوگ وہاں آ کے رہ گئے تھے. کوفہ میں 1600 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اترے، یہ حنفی فقہ ایسے ہی نہیں بن گئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود کوفہ میں تھے, دارالخلافہ رہا ہے, سیدنا علی رضی اللہ عنہ 1600 صحابہ رضی اللہ عنہ میں 80 صحابہ رضی اللہ عنہ بدری تھے. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جب تک دنیا میں بدر میں شرکت کرنے والا ایک آدمی بھی موجود ہے خلافت کہیں نہیں جائے گی بدری کو ملے گی. اور پھر انہوں نے فرمایا احد میں شرکت کرنے والا ایک آدمی بھی موجود ہے تو احد والوں کو خلافت ملے گی, اس کے علاوہ کہیں نہیں جائے گی. وفات سے ایک ہفتہ پہلے انہوں نے خطبہ دیا ہے اور انہوں نے کہا میں سنتا ہوں, یہ اس خطبے سے بھی پہلے ایک خطبہ دیا, فرمایا مجھے رپورٹ ملی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمر اگر انتقال کر گئے تو خلافت کس کے پاس جائے گی. میں اس مرتبہ تو معاف کرتا ہوں لیکن آئندہ مجھ تک اگر رپورٹ پہنچی نا کہ تم لوگ میرے بعد خلافت کی بحثیں کرنے لگے ہو تو میں سر اتروا دوں گا, اپنا کام کرو, خبردار جو حکومت کے معاملات میں دخل دی. لیکن وفات سے ایک ہفتہ پہلے انہیں یقین تھا کہ بس اب چلا ہوا ہے, اب چلنا ہی ہے اللہ کی جانب, ایسی چیزیں انہیں اندازہ ہو گیا تھا. تو انہوں نے آخری تقریر جو اس میں فرمایا حدیبیہ میں بھی جو آدمی ایک بھی زندہ ہے تو خلافت ادھر ہی جائے گی. اور پھر فرمایا فتح مکہ اور اس کے بعد والے اور ان کی اولادیں تو درکنار, میں نے انہیں بھی خلافت میں حصہ نہیں دیا. فرمایا خبردار فتح مکہ کے موقع پہ جو مسلمان ہوئے ہیں کوئی حق نہیں ان کا خلافت میں. انہوں نے کہا وہ تو پھر گروہ در گروہ آ گئے تھے. آپ کبھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اس بات پہ اور پاکستان اور ہندوستان کی قیادت پہ غور کیجئے گا, آپ کو یہ گہرا نقطہ وہاں سمجھ آئے گا. ہندوستان کی قیادت دیکھو نا, 80-80 سال کے بڈھے کانگریس کے اور کون کون کے لیڈر بنتے ہیں. ہمارے یہاں پہلی جاب بھی وزیر اعظم کی ماشاء اللہ 35 سال کی عمر میں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ سب وہ لوگ تھے بدر, احد, حدیبیہ, بھٹی سے نکلے تھے. اور فتح مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ کثرت سے لوگ مسلمان ہو گئے, ان کی تربیت نہیں ہوئی. انہوں نے کہا جس کی تربیت نہیں ہوئی سیاسی طور پہ ہم اسے کیسے خلافت دے دیں گے. یہ ہے وہ گہرا نقطہ. اس لیے جس آدمی نے اپنے بچپن میں غربت نہیں نا دیکھی وہ ہم غریبوں کے مسائل نہیں سمجھ سکتا, اور جس آدمی نے جیل نہیں نا کاٹی اس کیا پتا سیاست کیا چیز ہے. الا ماشاء اللہ کوئی نکل آئے تو نکل آئے, ورنہ جیل میں رہا ہو نا کچھ عرصہ تو پھر پتا چلتا ہے سیاست کیا ہے. تو اس لیے یہ بات نہیں ہے بھائی, بہت سارے تقاضے. کامل ایمان کی کیا علامات ہیں؟ ہاں وہ بات تو پھر پوری کر دیں. اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کینٹس بنوا دیے, چھاونیاں بنوا دی. صحابہ رضی اللہ عنہ کئی کئی مہینے بعد آتے تھے تو بھی دوبارہ نکاح ہوتا تھا, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں. اس سے جو بھی یہ سمجھ طلاق اور نکاح, اللہ نے کہا میثاقاً غلیظا, بڑے پکے معاہدے. طلاق ہوگی جب شوہر دے گا, طلاق ہوگی جب کھلا ہوگا, طلاق ہوگی جب اشارے کنائے یا صراحت سے شوہر کچھ کہے گا, مگر نہ نکاح کیوں ٹوٹے گا, کوئی صورت نہیں. کامل ایمان کی کیا علامات ہیں؟ کامل ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں بیان کی ہیں. ایک تو ایمان ہے قانونی, اور قانونی ایمان یہ ہے کہ کوئی آدمی ان چیزوں کا اقرار کرے جو آیا ہے, اللہ پہ ایمان, فرشتوں پہ, کتابوں پہ, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ, ذریات دین پہ, یہ آدمی مومن ہے بس. ایک ہے ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ, وہ صحیح اگر ایک حدیث سمجھ لی جائے تو سب پتہ چل جاتا ہے. ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسے آ گئے تھے, بہت مال آ گیا تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے تھے. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا ایک دوست تھا, وہ بیچارہ غریب تھا, تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس کو آگے کیا اور کہا اللہ کے رسول اسے بھی میرے دوست کو پیسے مال دے دیں, واللہ انی لاراہ مومنا, خدا کی قسم اللہ کے رسول یہ مومن ہے. آپ نے فرمایا او مسلمن یا سعد, یا یہ کہ سعد یہ مسلمان ہے. اب وہ حیرت میں پڑ گئے، چپ ہو گئے. تھوڑی دیر بعد پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول اسے بھی دے دیں، واللہ انی لاراہ مومنا، خدا کی قسم یہ مومن ہے. آپ نے او مسلمن یا سعد، یا سعد یوں کہو کہ یہ مسلمان ہے. پھر تیسری مرتبہ انہوں نے کہا واللہ انی لاراہ، آپ نے کہ او مسلمن یا سعد یہ کہو کہ مسلمان ہے. تو ایک ہے یہ ابتدائی درجہ، سعد رضی اللہ عنہ کو یہ سمجھانا تھا کہ کامل مومن بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. یہ قانونی طور پہ میرا صحابی ہے، مسلمان ہے رضی اللہ عنہ، تمہارا دوست ہے. اور مومن ہونا بہت بڑی چیز ہے. ایسے ہی تو نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا ایک مومن قتل ہو جائے تو اللہ کو اس کے خون پر اتنا غصہ آتا ہے کہ اگر وہ اس ساری کائنات کو جہنم میں جھونک دے تو اسے پرواہ نہیں ہے. مومن کوئی معمولی چیز ہے؟ مومن ہاتھ اٹھا لے خدا اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربا شخص اغبر، کتنے ہی مومن تم دیکھو گے جن کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ بالوں میں کنگھی کر سکیں، جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اجلے کپڑے پہن سکیں. لو اقسم اللہ، خدا کو کسی بات کی قسم دے بیٹھے نا کہ اللہ تجھے قسم ہے یہ کام کر رہے، لابرا، اللہ اس کی قسم کی لاج رکھ لیتا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، ایک یہودی لڑکی سے ان کی لڑائی ہو گئی، دونوں لڑکیاں لڑ پڑی. سعد انس رضی اللہ عنہ کی بہن نے جو اس کے مکہ مارا منہ پہ، اس کے دانت ٹوٹ گئے. مقدمہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس کی بہن کو بلاؤ اور اس کے بھی دانت توڑے جائیں. انس بھائی تھے، ایک دم سے بولے بے اختیار، ان کا اللہ کی قسم اللہ کے رسول میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیران رہ گئے. فرمایا انس انصاف ہوگا، اس لڑکی کے دانت توڑے گئے، تمہاری بھی بہن کے دانت توڑے جائیں گے. جس دن نافذ کرنا تھا اس فیصلے کو یہودی آئے، ان کا اللہ کے رسول ہماری بچی کے دو دانت ٹوٹ گئے، اب کیا فائدہ ہے انس کی بہن کے بھی دانت توڑے جائیں. اب اس سے کہیے ہمیں پیسے کچھ دے دے، ہم معاف کرتے ہیں. پیسوں پہ صلح ہو گئی، معافی ہو گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ انس ان لوگوں میں سے ہے، اس نے خدا کی قسم کھا لی تھی نا، اللہ نے اس کی قسم کو پورے ہی کرنا تھا. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس جنگ میں ہم ہار رہے ہوتے تھے ہم کہتے تھے برا کو ڈھونڈو، برا کدھر گیا، اور برا کو ہم پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے برا تمہارے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ تم کسی بات پہ خدا کو اس کی قسم دے دو تو اللہ تمہاری قسم کی لاج رکھ لیتا ہے. برا قسم کھاؤ ہم جیتیں گے. برا بڑے گھبراتے تھے، اور برا کے متعلق یہ سب کہتے تھے کہ برا نے جس دن قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم ہم جیتیں گے، بس پھر جیت جاتے تھے. یہ مومن ہے، مومن بہت بڑی چیز ہے. مومن اپنے مال میں اپنی ضروریات زندگی سے علاوہ کوئی حق نہیں سمجھتا. مومن کے لیے دنیا بھر کی مذمت اور تعریف سب برابر ہے. آپ کہتے ہیں کامل مومن، تو پھر یہ ہے مومن وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کی بات کہی ہے. آپ نے ان ناقبت اولیاء اندی، اللہ نے ایک دن مجھ سے کہا، یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے، دوستی تو ہے نا. اللہ نے کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتاؤں میرے سب سے اچھے دوست کون ہیں؟ یہ مومن. اور اقبت اولیاء اندی، میرے نبی میرے سب سے پیارے دوست وہ ہیں. قلت راسی، مرتے ہیں تو کچھ چھوڑ کے ہی نہیں جاتے، وراثت ہی تقسیم نہیں ہوتی، سب زندگی میں ہی لٹاتے رہے تو باقی کیا بچا. قلہ بوا کی، رونے والیاں بھی کم ہوتی ہیں. کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آ کے محلے میں بس جائیں تو اتنے گمنام، کوئی نہیں پوچھتا اس محلے میں کیا ہے، اور اٹھ کے چلے جائیں محلہ چھوڑ جائیں کوئی نہیں پوچھتا کہ یہاں کوئی رہتا تھا کدھر گیا. تاریک گھر، وقلوب مصابیح الہدا، اور ان کے دل بڑے ہدایت کے روشن چراغ، اور تم ان کی مجلس میں جا کے بیٹھو تو حکمت کی باتیں میرے دوست بتاتے ہیں. حظن فی الصلاح، میں انہیں نماز میں حصہ دے دیتا ہوں، لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. حظن فی الصلاح، نماز میں میں اپنے بندوں کو، اپنے دوستوں کو حصہ دیتا ہوں، لمبی نمازیں پڑھتے ہیں.
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دنیا سے اس طرح بچایا، میں انہیں بچاتا ہوں جیسے تم اپنے بخار کے مریض کو پانی سے بچاتے ہو، اور وہ اس طرح زندگی گزارتا ہے ثم نقد، اور پھر جب موت آتی ہے تو ایسے چل پڑتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی اور انگوٹھے پہ رکھا اور ایسے کیا ثم نقد، پھر ایسے چل پڑتا ہے. پرانے زمانے میں صراف جو تھے نا، یہ سکے جو تھے وہ انگوٹھے پہ رکھ کے انگلی سے ایسے اوپر اچھالتے تھے، تو کھنک جو تھی نا وہ بتاتی تھی کہ چاندی اور سونا کتنا کھرا ہے. ثم نقد، یوں چل پڑتے ہیں. بس تھوڑے سے مریض ہوئے بیمار، کوئی خدمت وزمت کا موقع ہی نہیں، لوگ دیکھتے رہ گئے اور یہ گئے اور وہ گئے. یہ ہوتے ہیں مومن. اور اس کی روح جب نکلتی ہے تو میرے فرشتے، دوسری روایت میں آتا ہے، ریشمی رومال میں لپیٹ کر میرے عرش کے نیچے لے آتے ہیں. اور جب آنے والوں کو دیکھتا ہے کہتا ہے اجلونی اجلونی، جلدی چلو جلدی چلو. وہ کہتے ہیں حضرت وقت تو پورا ہو جائے. یہ ہوتے ہیں مومن. کوئی ملے تو دکھانا یار، بڑی تمنا ہے اب تو. کس غلطی پر کہا جاتا ہے کہ ایمان چلا گیا؟ کفر کے جملے پہ کہتے ہیں ایمان چلا گیا، اور کبھی کبھی ڈرانے کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں کہ ایمان چلا گیا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخیل جنت میں نہیں جائے گا، جو احسان جتاتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ سب ڈرانے کی باتیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان حقیقت میں رہتا ہے، ڈرانے کی باتیں. جیسے بچوں کو کہتے ہیں نا کیا الوؤں جیسے کام کرتے ہو، بچہ بچے ہی، الو کا مطلب بے وقوفوں جیسے کام کر رہے ہو. تو یہ سارے اپنی اپنی زبانوں کے محاورات ہیں. حقیقتاً ایمان غارت ہو جائے، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ پھر کفر کے جملے سے ہوتا ہے، مرتد. وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اعمال پہ یہ کہا ہے کہ ایمان دل سے نکل جاتا ہے. اپنا لا یزنی الزانی، کوئی شخص زنا نہیں کرتا، مگر جب وہ اس عمل کو شروع کرتا ہے تو اس کا ایمان دل سے نکل کے اس کے سر پر آ جاتا ہے. اسی لیے بعض فقہا، اللہ نہ کرے اس پہ کوئی فتویٰ دے، لیکن بعض فقہا کہتے ہیں کہ اگر اس عمل کے دوران مر گیا تو اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، اس کا تو ایمان نکل چکا. کیونکہ اللہ کے حقوق میں سب سے زیادہ بدبخت ہے جو یہ ضائع کرے، اور انسانوں کے حقوق میں سب سے زیادہ بری چیز چوری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا یسرق السارق، چور چوری نہیں کرتا، مگر چوری کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایمان نکل کے اس کے سر پہ آ جاتا ہے. سر پہ کیوں آ جاتا ہے؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ اس پہ ابن عربی رحمت اللہ نے لکھا ہے، انہوں نے کہا حقیقت میں وہ اتنا بڑا گناہ کر رہا ہوتا ہے کہ اوپر سے اللہ کا عذاب اس پہ، اب غضب خدا کا ٹوٹے، برباد ہو جائے یہ آدمی، جلا دے آگ اوپر سے آ کے اس کو. لیکن ایمان سر پہ آ جاتا ہے کہ اللہ بھی میں ہوں، مہربانی کر، یہ کافر نہیں ہو گیا، اسے بچا لے. زکوٰۃ کمبل کپڑے اور اسی دوسری چیزوں کے طور پہ دی جا سکتی ہے، بالکل دی جا سکتی ہے. زکوٰۃ کیش بھی ہے، اور زکوٰۃ میں کوئی بھی چیز دی جا سکتی ہے جو غریبوں کی ضرورت کے طور پہ دے دی جائے. کھانا دیا جا سکتا ہے، کمبل دیے جا سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معاذ رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا نا یمن، تو نے فرمایا تھا کہ وہاں سے زکوٰۃ لے کے غریبوں میں تقسیم کر دینا. تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ مدینہ منورہ میں جتنی شدید سردی پڑتی ہے کوئی گرم کپڑا نہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس. اور معاذ یہ بھی جانتے تھے کہ جن دوستوں کو وہ چھوڑ کے آئے تھے ان میں سے کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے آدمیوں کے درمیان بیٹھتا تھا، اس کے پاس ایک دھجی ہوتی تھی جسے وہ اپنی کمر پہ لپیٹ لیتا تھا، بس ختم. تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا یمن والوں کو کہ اپنے کپڑے دو. کہا کپڑے کیا کرو گے معاذ؟ مثلاً ایک کپڑے کی قیمت ایک روپیہ لگ گئی، ایک کپڑے کی قیمت دس روپے لگ گئی. تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کپڑے اکٹھے کیے اور انہوں نے مدینہ منورہ بھیجے. انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کپڑے نہیں ہیں، ان کے پاس کپڑے دو. تو گرم کپڑے بھجوائے گئے، اس لیے ادا ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں.